الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا ايها الذين امنوا هل ادلكم على تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون محترم بزرگوں دوستو عزیزوں اور بھائیوں آج محرم کے بابرکت مہینے کی 9 تاریخ ہے اور اس وقت پورے ملک میں ایک ہنگامہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر سوگ ماتم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تاریخ اسلام کی واحد شہادت نہیں ہے تاریخ اسلام اس اعتبار سے بڑی رنگین ہے کہ اگر اس کا جائزہ لیا جائے تو اس میں ہر روز آپ کو کوئی شہید ملے گا ہر روز کوئی جانثار ملے گا کہ جو اس دین کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہوا نظر آئے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ زندگی جو آپ کو وحی کے آغاز کے بعد میسر آئی ایک ان میچڈ اور بے نظیر جد و جہد کے نتیجے میں اللہ کے دین کو غالب کیا اور زمین پر اللہ تعالیٰ کی خلافت جس کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا تھا قائم فرمائی خلافت راشدہ میں اس خلافت کا تسلسل ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی ساتھیوں نے اس پھول کو کھلا کر اس کی تمام پتیوں کو واضح کیا اور دنیا کے سامنے ایک آئیڈیل ریاست کی مثال پیش کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکسیسر یعنی آپ کے خلفاء حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین تھے اور ان کا دور خلافت راشدہ کا دور کہلاتا ہے یعنی جب دین اپنی اصلی حالت میں برقرار رہا اور رشد برقائم رہے ایک مسئلہ کہ جو بعد میں ظاہر ہوا اگرچہ اس کے جراثیم پہلے سے ظاہر ہو چکے تھے لیکن خلافت راشدہ میں اس کا ظہور نہیں ہو پایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلے پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا کر کے واضح اشارہ فرما دیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سکسیسر حضرت ابو بکر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن آپ کے وصال کے فوراً بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینے والے یعنی انصار مدینہ کو یہ خیال ہوا کہ چونکہ قریش نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا تھا اور آپ نے ہمارے اندر آ کر قیام فرمایا ہے، تو اب خلافت ہمارا حق ہے. اس سلسلے میں ایک میٹنگ ثقیفہ بنی سعدہ میں حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ڈیرے پر، ثقیفہ کہتے ہیں ڈیوڑی کو، لیکن آج کل اس کا ترجمہ جو ہے وہ کیا جائے گا ڈیرا، ایک میٹنگ ہو رہی تھی اس سلسلے میں کہ حضرت عمر اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی وہاں پہنچے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان کوٹ کیا کہ الائمت من قریش، کہ آئمہ جو ہوں گے وہ قریش میں سے ہوں گے. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر کا ہاتھ کھینچا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور ان کے پیچھے پیچھے باقی صحابہ نے بھی، انصار نے بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین تسلیم کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ مان لیا. حضرت ابوبکر نے اپنے لیے جو لقب اختیار فرمایا وہ بھی خلیفۃ رسول اللہ تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سکسیسر. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پر جب ان کے آخری وقت آیا تو انہوں نے صحابہ سے مشورہ کیا اور تجویز کیا کہ میں عمر کو نامینیٹ کر دوں، تو صحابہ نے عرض کیا کہ امیر المومنین وہ بڑے سخت آدمی ہیں، یعنی اور ان کے پر کوئی اعتراض نہیں آیا، صرف یہ کہ بہت سخت آدمی ہیں، اس لیے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس سختی کو بڑے پازیٹو انداز میں پورٹری فرمایا تھا کہ اب اشدہم فی امر اللہ عمر، میری امت میں، میرے صحابہ میں اللہ تعالیٰ کے احکام پر سختی سے عمل کرنے والا عمر. تو حضرت ابوبکر نے جواب دیا کہ نہیں، جب امارت کا بوجھ آئے گا، خلافت کا بوجھ آئے گا تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. اور یوں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کے حق میں اپنا یہ فیصلہ فائنل فرمایا، اور صحابہ اکرام نے بغیر کسی تردد کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امیر تسلیم کیا اور حضرت ابوبکر کا سکسیسر یا حضرت ابوبکر کا خلیفہ مان لیا. جب حضرت ابوبکر کا وصال ہوا تو صرف حضرت عمر کا نام آیا جو حضرت ابوبکر نے تجویز کیا، اور کسی بھی طرف سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ تجویز نہیں آئی کہ وہ اپنے بیٹے عبد الرحمن بن ابوبکر کو نامینیٹ کرے. لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 10 سالہ دور خلافت کے اختتام پر جب ان پر قاتلانہ حملہ ہوا اور 2 دن انہیں مہلت ملی اس حیات فانی میں قیام فرمانے کی، اس میں انہوں نے صحابہ کرام کو مشورے کے لیے بلایا، تو پھر پہلی مرتبہ کہ جو خاندانی وراثت خلافت میں اس کی آواز جو ہے وہ بلند ہوئی. صرف اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ یہ خالص خاندانی اعتبار سے حضرت عبداللہ ابن عمر کا نام آیا سامنے، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ، اور دوسری ایک بڑی اہم وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذاتی حیثیت میں بھی کوئی عام آدمی نہیں تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جتنا شغف انہیں تھا وہ کہیں اور نہیں ملتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کرنے میں، انہیں یاد کرنے میں ان کا بہت اونچا مقام ہے، شاید وہ پائنیئر کی حیثیت رکھتے ہیں، اس لیے کہ ان کے آزاد کردہ غلام تھے حضرت نافع، اور ان کے شاگرد ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے حدیث کا پہلا مجموعہ ضبط تحریر میں لایا، موطا امام مالک رحمہ اللہ، اور فقہ میں ہمارے جو تین ائمہ ہیں وہ اسی سلسلے کے ہیں، امام مالک خود، پھر آگے امام شافعی، اور پھر ان کے بعد امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ. یہ سب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی فقاہت اور آپ ہی کی انڈرسٹینڈنگ کو لے کر آگے چلتے ہیں. لہٰذا ان کا ایک ذاتی مقام بھی ہے، لیکن بہرحال وہ چیز جو بڑی آبویس ہے، جس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ شاید صحابہ مجھے اپنے ہی بیٹے کو نامینیٹ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، لہٰذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور اندیشی کا ثبوت دیتے ہوئے اور بڑی حکمت کے ساتھ کہ اس کو مزید زیر بحث ہی نہ لایا جا سکے، اس لیے کہ بہرحال حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سنت کے ساتھ شغف تھا اور ان کی جو دینداری تھی وہ سب پر بڑی واضح تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک جوانی کا ایک واقعہ، اس کو بنیاد بنا کر ان کی فائل دور پھینک دی. جیسے کوئی افسر ہوتا نا کہ جس نے وہ کام نہ کرنا ہو تو فائل دور پھینک دیتا ہے، یہ کیوں میرے سامنے رکھی ہے اپروول کے لیے؟ بنیاد کیا بنائی؟ کیوں؟ جسے طلاق دینی نہیں آتی میں اس کو تمہارا امیر بنا دوں؟ تو ایک جوانی کا واقعہ تھا کہ انہوں نے، ان کی بیوی ایام میں تھی اور اس حالت میں حضرت عبداللہ نے انہیں طلاق دے دی تھی، اور اس حال میں طلاق دینا مکروہ ہے. تو حضرت عمر نے جوانی کے اس واقعے کو بنیاد بنایا اور وہ فائل دور پھینک دی کہ ڈونٹ ٹاک می اباؤٹ ہم، نام بھی نہ لینا اس کا. یہ اصل میں ہوتی ہے عظمت کی بات. ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب بیٹے کا ذکر آتا ہے تو اس کی ساری خوبیاں جو ہیں وہ سامنے آ جاتی ہیں، اور محسوس ہوتا ہے کہ ہاں یہ تو بڑی کام کی تجویز آئی ہے، میرے بیٹے میں یہ خوبی بھی ہے، یہ خوبی بھی ہے، یہ خوبی ہے بھی، یہ خوبی بھی ہے، اور اس کی تمام خامیاں جو انسان کو معلوم ہوتی ہیں ان میں سے اکثر و بیشتر وہ انسان کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں اور انسان کی نظر میں وہی کھپ جاتا ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی ذہانت کا ثبوت دیتے ہوئے، حکمت و دانائی کا ثبوت دیتے ہوئے، اور اس ٹریڈیشن کو ڈسکرج کرنے کے لیے حضرت عبداللہ کی فائل تو پھینک دی اور 6 آدمیوں کی ایک کمیٹی بنا لی. یعنی میں عرض کر چکا ہوں پچھلے دونوں اجتماعات میں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سسٹم سیٹ کیا اور جو ٹریڈیشن سیٹ کی وہ رہتی دنیا کے لیے مثال بھی ہیں، گائیڈنس بھی ہیں، اور ہدایت کا روشن چراغ بھی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی ہرگز نہیں چاہتے تھے کہ نمبر 1 بیٹا خواہ کتنا ہی ٹیلنٹڈ کیوں نہ ہو وہ سکسیسر بنے. اگرچہ شریعت کے اعتبار سے اگر آپ پوچھے تمام انسان برابر ہیں، باپ کی جگہ بیٹا اگر کمپیٹنٹ ہو تو سکسیس تو ہو سکتا ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی اس کو اس طرح سے لیا کہ یہ ٹریڈیشن ہی سیٹ نہیں ہونی چاہیے، اور 6 آدمیوں کی ایک کمیٹی بنائی، یعنی فردر جو شورائیت ہے اس کو رواج دینے کے لیے کہ 6 آدمیوں کی کمیٹی، اور 6 آدمی بھی وہ سینئر موسٹ لوگ تھے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 10 صحابہ کو اسی زندگی میں خوشخبری دی تھی جنت کی کہ یہ فلاں جنت میں جائے گا، فلاں جنت میں جائے گا، فلاں جنت میں جائے گا، یہ 10 صحابہ ہیں. ان میں سے 4 تو وہی خلفاء ہیں ہمارے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 6 اور ہیں. تو ان میں سے جو زندہ تھے ان کی کمیٹی بنا دی کہ یہ اپنے میں سے کسی کو خلیفہ چنیں گے. انہی میں اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے بہنوئی حضرت سعید ابن زید بھی تھے، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اولین جو لوگ ایمان لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں شامل ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذاتی محسن بھی دینی اعتبار سے وہی ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا ذریعہ یہی بنے تھے. آپ نے حضرت عمر کے ایمان کا واقعہ سنا ہے نا، کہ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خیال میں معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے گھر سے نکلے تو راستے میں ایک صحابی نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو تلوار لے کے ہاتھ میں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں. معاذ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ, تو اس نے کہا کہ محمد کو قتل کرنے چلا ہے, پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو. تو حضرت عمر نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیوں, میرے گھر کو کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارا بہنوئی سعید وہ تو ایمان لا چکے ہیں محمد پر, پہلے ان کی خبر لو پھر محمد کی طرف جانا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ ہیں حضرت سعید ابن زید, یہ بھی اس وقت ابھی حیات تھے, ان کو بھی نامینیٹ کیا لیکن حضرت سعید ابن زید کو ڈسکوالیفائی کر کے نامینیٹ کیا کہ سعید ابن زید مشورے میں شامل ہوں گے لیکن یہ خلیفہ نہیں بن سکے. میں حیران ہوتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور اندیشی, کہ اگرچہ حضرت سعید ابن زید کا ایک ذاتی مقام ہے کہ وہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کی زندگی ہی میں جنت کی خوشخبری دی ہے اور وہ اولین ایمان لانے والوں میں سے ہیں, لیکن ڈسکوالیفائی کر دیا ان کو کہ سعید جو ہے یہ اس میں مشورے میں شامل ہوگا لیکن یہ امیر نہیں بن سکے. بہرحال اس کمیٹی میں جو مشورہ ہوا تو اس میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فائنلی نامینیٹ ہوئے اور پھر ان کے ہاتھ پر بیعت ہوئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 12 سال چلا, میں اس کی تفصیل بتا چکا ہوں پچھلی مرتبہ آپ کو. اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو وہ ایسا موقع تھا کہ حج کا موسم تھا اور اکابر صحابہ حج پر گئے ہوئے تھے, یعنی یوں سمجھیے کہ عشرہ مبشرہ میں سے کوئی مدینہ منورہ میں موجود نہیں تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائیوں نے امیر مانا اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی دانشمندی کا ثبوت دیا کہ پہلے ریزسٹ کیا لیکن پھر محسوس کیا کہ اب یہی تقاضا ہے کہ ان کی بیعت قبول کر لی جائے اور پھر معاملے کو آگے چلایا جائے, اس لیے کہ وہ بلوائی بہت بڑی تعداد میں تھے اور مدینے کے اندر ایک ہنگامہ برپا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت سے وہ ساری سچویشن جو تھی وہ کام ہوئی اور دوبارہ معاملہ جو ہے وہ سیٹل ہوا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر ام المومنین وہ بھی اس وقت حیات تھی, وہ بھی حج پر گئی ہوئی تھی. تو جب یہ سینئر صحابہ واپس آئے تو انہیں حالات کا پتہ چلا تو انہوں نے, ظاہر ہے کہ ہمارے لیے وہ سب بڑے ہیں, جیسے کسی بھی شخص کے لیے اس کی ماں اور اس کا باپ دونوں کیا ہیں, بڑے ہیں, تو وہ ان کے درمیان جج نہیں بن سکتا. لیکن وہ آپس میں میاں بیوی ہیں, ان کے درمیان اختلافات بھی ہو سکتے ہیں, لائی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے, طلاق بھی واقع ہو سکتی ہے. اب یہ سب جو ہے وہ یہ برابر سٹیٹس کے لوگ تھے, حضرت علی, حضرت طلحہ, حضرت زبیر, یہ تینوں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, ان کا ایک منفرد مقام ہے کہ وہ ام المومنین ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہیں. تو ہمارے لیے یہ سب بڑے ہیں. آپس میں بہرحال ان کے اختلافات بھی ہوتے تھے, لڑائی جھگڑا بھی ہوتا تھا. بہرحال انہوں نے یہ محسوس کیا, یعنی ہم تو ان کے میں سے کسی کی نیت پر شک بھی نہیں کر سکتے, اللہ کے رسول نے ہمیں اس کی اجازت ہی نہیں دی کہ تم میرے صحابہ کے بارے میں کوئی غلط گمان بھی قائم کرو, تو ہم تو حسن ظن میں لیں گے. لیکن بہرحال آپس میں چونکہ وہ برابر کے سٹیٹس کے لوگ تھے, انہوں نے یہ محسوس کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ ان بلوائیوں کے ساتھ ہیں, اور انہوں نے تقاضا کیا کہ آپ نے ان سے پہلے حضرت عثمان کا دفاع کیوں نہیں لیا, اور لہذا جنگیں ہوئیں, لڑائیاں ہوئیں, اور ہزاروں یعنی لاکھ کے قریب قریب فگر چلی جاتی ہے, 65,000 اور 85,000 کی فگر ہے جس میں مسلمان شہید ہوئے ان جنگوں کے اندر. ادھر جو گورنرز تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختلف علاقوں کے, مصر کے گورنر, شام کے گورنر, ان میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما, یہ دونوں حضرات جو ہیں انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقاضا کیا کہ آپ پہلے حضرت عثمان کا قصاص لیں بلوائیوں سے, پھر ہم آپ کی بیعت جو ہے وہ کریں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی میں وہ خط پڑھ کر سنایا تو وہاں ہزاروں لوگ کھڑے ہو گئے, لیجیے آپ ہم سے بدلہ, ہم سے قصاص لیجیے, ہم ہیں قاتلین عثمان. تو حضرت علی بے بس ہو گئے, لیکن بہرحال وہ جو ڈفرینس آف اوپینین وہاں پر قائم رہا, چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایگزیکیوٹ نہ کر سکے اپنی اس خواہش کو کہ ان سے بدلہ لیا جائے, قصاص لیا جائے حضرت عثمان کے خون کا, لہذا پیرلل خلافتیں چلتی رہیں. حضرت تفصیلات جو ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں ان کتابوں کے اندر, کے کمیٹی بنی اور پھر اس میں جو حکم مقرر کیے گئے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو حکم تھے انہوں نے, جو حکم مقرر کیے گئے تھے انہوں نے کہا کہ جی آپ پہلے اپنے اپنے جو بھی ہیں خلیفہ ان کو معزول کریں تو پھر میں فیصلہ کروں گا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم تھے, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے حضرت علی کو معزول کر دیا, اور حضرت معاویہ کے حکم تھے ان کی طرف سے وکیل کہہ لیں آج کی زبان میں, حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا کہ جی میں تو معاویہ کو معزول نہیں کرتا. تو ہوا کہ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ان کے معزول کرنے سے ختم ہو گئی اور حضرت معاویہ کی خلافت برقرار رہی, اور پھر جھگڑا کیوں کا تو رہا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا فجر کی نماز کے بعد, تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ آپ حسن کو نومینیٹ کریں اپنا سکسیسر. اب یہ دیکھتے چلے جائیے کہ گراف آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہے, یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے موقع پر کسی نے انہیں عبد الرحمن بن ابوبکر کو نومینیٹ کرنے کا مشورہ نہیں دیا. حضرت عمر کو مشورہ دیا گیا, انہوں نے فائل دور پھینک دی. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر مشورہ دیا گیا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ اصولی بات کہی جس کا میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ اگر بیٹا کمپیٹنٹ ہو تو شرعی اعتبار سے اس کے سکسیسر بننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. تو حضرت علی نے فرمایا کہ نہ میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم حسن کو اپنا خلیفہ بناؤ, نہ میں کہتا ہوں نہ بناؤ, یہ تمہارا کام ہے, تم جس کو چاہو اپنا خلیفہ مقرر کرو, یہ میرا پریروگیٹو نہیں ہے کہ میں تمہارے اوپر کسی کو مقرر کروں. بہرحال حضرت علی کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ لوگوں نے چنا, یعنی حضرت علی نے نامینیٹ نہیں کیا, لوگوں نے چنا اور ان کی بیعت ہوئی, اور پیرلل خلافت جو تھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, کچھ علاقوں میں وہ کچھ علاقوں میں وہ, یہ چلتی رہی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی احسان فرمایا کہ انہوں نے بہت ہی ایثار کا معاملہ کرتے ہوئے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سلو کر لی. انہوں نے کہا کہ جی میں آپ کے حق میں دستبردار ہوتا ہوں تاکہ امت جو ہے یہ یکجا ہو جائے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پلین پیپر پر دستخط کر کے مہر لگا کے ان کی طرف بھیج دیے کہ آپ اس پر جو شرائط لکھیں مجھے منظور ہیں, اور حضرت حسن نے پھر جو شرائط اس پر لکھی ان پر وہ صلح ہو گئی. لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اب یہ آہستہ آہستہ انحطاط امت میں آ رہا ہے, تو وہی حضرت موسیٰ ابو موسیٰ اشعری کے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وکیل تھے, اب انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ اب امت میں انحطاط آ چکا ہے, اور اگر خاندان جو ہے وہ بیک پر نہیں ہوگا کسی خلیفہ کے تو وہ خلافت کو لے کر چل نہیں سکے گا. ہر طرف سے وہ آہستہ آہستہ کچھ کام نیچے آ رہا تھا. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آپ تمکیر کریں, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر اب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے کو, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فائل دور پھینکی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فائل دور نہیں پھینکی اور اصولی بات کہی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب بات دوسری طرف سمجھ میں آئی کہ آپ الاؤنس دیں گے تو آپ کہیں گے کہ واقعی حالات کا تقاضا ہوگا اور وہ صحیح سوچا انہوں نے, اور اگر آپ الاؤنس نہ دے تو آپ کہیں گے کہ اب وہ جو انحطاط ہے ان کا صحابیت کا وہ لیول جو ہے وہ جو حضرت عمر اور حضرت علی والا ہے وہ نہیں رہا, لہٰذا آپ کی انحطاط اس کا ظہور ہوا. بہرحال حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے یزید ابن معاویہ کو نامینیٹ کر دیا اپنی زندگی میں ولی عہد, اور ان کی بیعت لے لی. اب صحابہ میں سے تقریباً تمام امت نے ولی عہد کی بیعت کو قبول کیا, لیکن اس وقت اب یہ سینئر ہو گئے ہیں جو اس وقت ینگ تھے, اب سینئر ہو گئے ہیں, اور چار بڑے صحابہ کے بیٹے, حضرت ابوبکر کے بیٹے عبد الرحمن ابھی زندہ ہیں,
حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابھی زندہ ہیں، حضرت علی کے بیٹے حسین ابھی زندہ ہیں، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے چچا تھے ان کے بیٹے عبداللہ ابن عباس ابھی زندہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان حضرات نے یزید ابن معاویہ کی ولی عہدی کی بیعت کو قبول نہ کیا، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کوئی سختی نہیں برتی، ان کو مجبور نہیں کیا، تاکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا اور یزید ابن معاویہ خلافت کے منصب پر فائز ہوا. اب جو بیعت ہونی تھی وہ خلافت کی بیعت ہونی تھی. اب حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر کا انتقال ہو چکا تھا اور باقی جو تھے وہ رہ گئے تھے حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ، حضرت علی کے بیٹے حسین، اور حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ، اور حضرت زبیر ان کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. انہوں نے وہ بیعت نہیں کی. حضرت عبدالرحمن ابن ابوبکر کا انتقال ہو چکا تھا لیکن یزید ابن معاویہ نے انہیں مجبور نہیں کیا، لیکن ان میں سے حضرت عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہم انہوں نے کوئی اگریسو انداز اختیار نہیں کیا، بیعت بھی نہیں کی لیکن خاموشی اختیار کی، اس لیے کہ باقی ساری امت جو ہے وہ بیعت جو ہے وہ قبول کر چکی ہے، اب کوئی اس میں ہنگامہ کھڑا کرنا جائے اس کو انہوں نے مناسب نہیں سمجھا. لیکن کوفہ سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطوط آنے شروع ہو گئے اور انہیں بلایا گیا کہ بس ہم تو آپ ہی کو خلیفہ سمجھتے ہیں اور ہم یزید بن معاویہ کو نہیں مانتے، اس کے نقائص گنوائے اور ان کا ظلم جو ہے اس کا تذکرہ کیا، اور ڈھیروں کے حساب سے خطوط آئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ ذرا تحقیق کر کے آؤ، اور انہوں نے وہاں سے اطلاع دی کہ ہاں واقعی لوگوں نے خطوط لکھے ہیں، یہ بوگس خطوط نہیں ہیں، خطوط ہیں. اور ایسی ایمرجنسی کریٹ کی گئی کہ حج کا زمانہ تھا اور حج میں دو دن باقی تھے، حضرت حسین مکہ مکرمہ میں تھے، حج میں دو دن باقی تھے، ایک ایمرجنسی جو ہے انہیں دکھائی گئی کہ جیسے بہت کوئی حالات جو ہیں وہ بگڑ جائیں گے اور آپ حج بھی نہ کریں، حج آپ نے کیا ہوا ہے، فرض تو ہے نہیں، یہ ضروری ہے آپ آئیں یہاں پر. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بال بچوں سمیت کوفہ منتقل ہونے کے لیے اور وہاں پر جو حکومت بنانے کے لیے نکلے، راستے ہی میں انہیں معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل ان کے چچیرے بھائی سے ان کو قتل کر دیا گیا ہے اور کوفے کے لوگ جو ہے وہاں سے پھر چکے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپسی کا مائنڈ بنایا تو مسلم بن عقیل کے بیٹے نے تقاضا کیا کہ جی میرے والد کا قصاص جو ہے وہ آپ کو لینا چاہیے. اب شرافت کا تقاضا کیا ہے؟ تو یہی ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ اگرچہ محسوس ہو گیا کہ ہم غلط موڑ موڑ آئے ہیں، لیکن اب شرافت کا تقاضا کیا ہے کہ اپنی جان بچانے کی بجائے جو قصاص ہے وہ لیا جائے، آگے بڑھے. تو آپ کو ساری تفاصیل باقی معلوم ہے کہ راستہ روکا گیا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے تین میں سے ایک آپشن دے دو، ایک یہ کہ مجھے واپس جانے دو، دوسرا یہ کہ میں سرحدوں پر چلا جاتا ہوں اور اسلامی ریاست کی طرف سے جو جہاد و قتال ہو رہا ہے میں اس میں حصہ لیتا ہوں، اور تیسرا یہ کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو، اپنے بھائی یزید کے پاس. فرمایا انہوں نے الفاظ یہ استعمال کیے اس لیے کہ وہ بہرحال جو ہم آج سمجھتے ہیں کہ ان کے درمیان شاید کوئی دشمنی جو ہے وہ کوئی انتہا درجے کی تھی، وہ کیفیت تو بہرحال نہیں تھی کہ میں اس کے ساتھ جا کے معاملہ طے کر لوں. لیکن تینوں یعنی صورتوں میں جو وہ لوگ کہ جنہوں نے خطوط لکھے تھے وہ ایکسپوز ہونے والے تھے، لہذا کسی بھی صورت میں وہی لوگ تھے کہ جب جو حضرت حسین کا راستہ روک رہے تھے، اور وہ کبھی حضرت حسین کو یزید ابن معاویہ کے دار الخلافہ میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتے تھے کہ حضرت حسین یہ ثبوت پیش کریں گے کہ یہ خطوط میرے پاس آئے ہیں. اب وہ لوگ کہ جو حضرت حسین کو خطوط لکھنے والے ہیں یعنی خلافت کے باغی ہیں، جو اس وقت خلافت قائم تھی، صحیح تھی یا غلط تھی، وہ ظاہر ہے ان کو چھوڑنے والے تو نہیں تھے، تو لہٰذا انہوں نے یہی مناسب سمجھا کہ ان کو یہیں پر ٹکانے لگا دیا جائے تاکہ وہ خطوط نہ ہو. اس کے بعد پھر خیموں کو جو آگ لگی ہے، جیسے ہمارے یہاں بھی یہ آگ وغیرہ لگتی ہے بکن بکن، آپ کو معلوم ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی اہم ریکارڈ جو ہے وہ جلانا مقصود ہوتا ہے. جو خیموں کو آگ لگائی گئی اس کا بھی مقصد یہی تھا کہ حضرت حسین کے پاس جو خطوط تھے وہ جل جائیں اور کوئی ریکارڈ جو ہے وہ باقی نہ رہے اس کا. اور یہ ثانیہ پیش آیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وہاں پر واقع ہوئی. یعنی میں نے عرض کیا کہ شہادتیں ہماری تاریخ میں بہت ہیں، لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اس اعتبار سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ذاتی صدمہ، اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہوتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹوں میں سے کوئی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں پیدا ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ نے بلا لیا، لیکن اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اندر حضرت حسین کی شہادت ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً کتنا صدمہ پہنچتا. اور یہ صدمہ جو ہے وہ بڑا نیچرل ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہوئی غزوہ احد میں. اسی کو لفظ غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو جو انصار شہید ہوئے تھے ان کے گھروں میں بہرحال صفے ماتم بچھی ہوئی تھی، اور یہ بین کرنا بھی اس وقت تک حرام نہیں ہوا تھا. اور یہ بین جو ہے یہ بڑی ایک عجیب چیز ہوتی ہے عورتوں کا بین، یعنی جہاں جن علاقوں میں اس کا رواج ہے وہ لوگ جو ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ ہر خاتون جو آتی ہے وہ ایک نیا جملہ جو ہے وہ بولتی ہوئی داخل ہوتی ہے اس ماتم قضا میں، تو اچھے اچھے اسٹرانگ نرز کے آدمی جو ہے وہ بھی اپنے آنسوؤں کو اور اپنے رونے کو ضبط نہیں کر سکتے. تو ایک خاص ایک سین جو ہے وہ بجتا ہے کہ جتنے مرنے والے پر بیان کرنے والے زیادہ ہوں اور خواتین جو ہیں وہ بڑے یعنی کلاس کے جملے بولیں جس سے بڑے آدمی کا بھی دل جو ہے وہ پانی ہو جائے اور وہ رونے پہ مجبور ہو جائے. تو یہ خاص اس کا ایک رنگ ہوتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ آئے تھے، وا حمزہ تو وما بواقی لہو، ہائے حمزہ اس پر تو کوئی رونے والیاں بھی نہیں. تو انصار نے محسوس کیا تو انہوں نے پھر اپنی خواتین کو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی اور حمزہ کی بہن کی طرف بھیجا کہ جاؤ وہاں تم ان سے تعزیت کرو، اور ان کے بیان کرنا جو ہے وہ حرام نہیں تھا تو تم وہاں جا کر کچھ بیان کرو تاکہ وہاں پر بھی وہ جو صفے ماتم جو ہے وہ سجے کہ ہاں یہاں پر حمزہ شہید ہوا ہے. اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کا تعلق تھا وہ کئی گنا تھا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تو تھے ہی، پھر بنو ہاشم کے بڑوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے بھی حضرت حمزہ، یعنی بچوں میں ایمان لانے والے حضرت علی تھے لیکن بڑوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت حمزہ تھے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دودھ شریک بھائی بھی تھے، ہم عمر بھی تھے، ساتھ کھیلے ہوئے بھی تھے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد اللہ ہی واسد رسول ہی کا خطاب جو ہے وہ دیا تھا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا شعر ہے. تو ان کی شہادت ہوئی. تو شہادتیں بے شمار ہیں، ہماری 1400 سالہ تاریخ ہے اور اس میں شہادتیں بے شمار ہیں. یہ شہادت میں عرض کر رہا تھا کہ اس اعتبار سے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ذاتی یعنی قرب کی شہادت ہے، اس کا ہمیں بھی صدمہ ہونا چاہیے یقیناً، لیکن ہمارے دین میں 3 دن کا سوگ جو ہے وہ الاؤڈ ہے، یاد رکھیے گا. یعنی جب بھی تذکرہ ہو، خواہ محرم کے دن نہ بھی ہوں، 10 محرم نہ بھی ہو، تو ہمیں وہ قرب محسوس ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہونے والے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی پیارے وہ شہید ہوئے یقیناً، لیکن اس کا باقاعدہ کوئی سوگ منانا 3 دن کے بعد، اور وہ سوگ جو 3 دن کا ہماری شریعت کے اندر ہے، ہمارے دین میں ہے، وہ بھی کوئی تقریب کا نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ 3 دن جو گھر والے ہیں وہ گھر پر موجود ہوں، ان کی ایکٹیویٹیز نارمل نہ ہوں تاکہ جو لوگ بھی تعزیت کرنے کے لیے آئیں تو وہ انہیں گھر پر مل سکے. 3 دن کے بعد ان کے معمولات بھی نارمل ہو جانے چاہیے، یہ ہمارے دین کا تقاضا ہے. لیکن 1400 سال کے بعد اس کو باقاعدہ منانا اور پھر باقاعدہ اس کے لیے پورا ملک جو ہے بلکہ پوری دنیا کو بلاک کرنے کی کوشش کرنا، اس کی ہمارے دین میں کوئی اجازت نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وللسائر المسلمین۔